الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تشویشناک، خطرناک اور پریشان کن ہیں، اور روز بروز حالات بدتر اور خراب سے خراب ہو رہے ہیں. بدمنی عام ہو چکی ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ گاڑی والا محفوظ ہے، نہ پیدل محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ دکان محفوظ ہے. اور آئے دن خودکش حملوں سے مزید بے اطمینانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کسی ملک کے اندر جو رہتا ہے تو اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری جان مال کی حفاظت کی ہوتی ہے، وہ یہاں پر ناپید ہے. مہنگائی کا کوئی پیمانہ نہیں، رات دن تیز رفتاری سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. غریب لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے. دشمن اپنے پنجے گاڑ رہا ہے اور ہر طرح سے ہمارے ملک کو تباہ کرنے پر مشغول اور مصروف ہے. عوام بیچارے بالکل سکتے کے عالم میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتے. اور اس کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ سب اخبارات کے ذریعے ہمارے سامنے کہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کس کے اشارے پر ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، یہ سب کو معلوم. اس مصیبت کے، اس پریشانی کے، اس تباہی کے، اس بربادی کے،
اور حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا
کہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تم پر حاکم ہے، یعنی اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، تو تمہارے حاکم بھی نیک ہوں گے اور اچھے ہوں گے، اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے، خراب ہوں گے، تو تمہارے حاکم بھی خراب اور برے آئیں گے. یہ وجہ بتلائی ہے. یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم اپنے حاکموں کو برا مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، حاصل اس کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حاکم بدل دیں گے. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا ایک بہت بڑا سبب انسانوں کی گناہ ہے. انہیں گناہوں کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی اور ملکی سطح پر بھی. اس وقت تقریباً پورا عالم اسلام، پورا عالم اسلام کافروں کے نرغے میں ہے، کفار ان کے اوپر مسلط ہے، اور ان پر ان کو طرح طرح سے تکالیف دے رہے ہیں. ہر جگہ، ہر ملک میں مسلمان کافروں کے ماتحت ہیں، کفار ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. فلسطین میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، افغانستان میں دیکھ لو، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے، ہندوستان میں دیکھ لو، مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لو. تو جہاں یہ دیکھ رہے ہیں وہاں یہ بھی تو دیکھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ مسلمان، اب ہم سب نام کے مسلمان ہیں جو بالکل دین سے دور ہیں، ان کی تو کوئی کمی نہیں، یعنی بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، زکات بھی نہیں دیتے، ہر قسم کے گناہوں میں غرق ہیں. ایسے کہ مسلمانوں کی تو بہت ہی کثرت ہے. اور جو مسلمان دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی چند عبادات کے پابند ہیں، بس نماز کے پابند ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکات دے دیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، تسبیحات پڑھ لیتے ہیں. لیکن معاشرت ان کی بھی خراب ہے، اللہ ماشاءاللہ، یعنی رہنے سہنے کے طور طریقوں میں ناجائز خلاف شرع کام بھرپور موجود ہے. گھر میں شریع پردہ ہے ہی نہیں. شریع پردہ تو دنیا سے تقریباً ختم ہو گیا اب، اللہ ماشاءاللہ، بعض گھروں میں ہوگا ضرور، لیکن وہ تو کسی شمار میں نہیں ہے نا. لیکن اب مسلمانوں کے اندر شریع پردے کا نام و نشان نہیں، اللہ ماشاءاللہ. تو جو دیندار گھرانے ہیں ان کے گھر میں بھی شریع پردہ نہیں، ٹی وی ان کے گھر میں بھی موجود ہے، گانے ان کے یہاں بھی چلتے ہیں، فلمیں ڈرامے ان کے یہاں بھی دیکھے جاتے ہیں. رسمیں ساری موجود ہیں. خوشی کے موقع پر شادی ہوگی تو اسلامی طریقے سے نہیں ہوگی، کسی انتقال ہو جائے گا تو اس کے انتقال پر ساری ناجائز رسمیں ہوں گی، تیجا ہوگا، دسواں ہوگا، چالیسواں ہوگا، برسی ہوگی. ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بعض دیندار گھرانوں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر معراج تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو جیسے انتقال کے بعد یہ ضروری ہے کہ میت کو غسل دے کر، کفن دے کر، نماز جنازہ پڑھ کر دفناؤ، نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، دفنانا ضروری ہے، تو جیسے نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے ایسے ہی اب جو کچھ اس کا، وہ جو اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا ہے، پلاٹ چھوڑ گیا ہے، دکان چھوڑ گیا ہے، پیسہ چھوڑ گیا ہے، زیور چھوڑ گیا ہے، روپیہ چھوڑ گیا ہے، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق وارثوں میں بانٹنا یہ بھی فرض ہے، ایسا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، اور نماز و روزوں کی تاکید کے لیے تو قرآن شریف میں اتنی آیتیں بھی نہیں ہیں، تھوڑی آیتیں، اور میراث کے احکام کے لیے اللہ پاک نے دو رکن نازل فرمائے، اور بڑی تاکید اور بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو بیان فرمایا، رواج ہی نہیں، بس وہ جب مر گیا تو بس جس کے قبضے میں جو کچھ آ گیا بس وہ اسے لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے وارثوں کا حق مارا جاتا ہے، بعض دفعہ یتیموں کا بھی مال کھایا جاتا ہے، بچے چھوٹے بھائی، بہن بھائی جو چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے بھائی سب مال پہ قابض ہیں، وہ سب کھا رہے ہیں، اور دوسرے وارثوں کا حق کھانا حرام ہے، ناجائز گناہ کبیرہ، اب دیکھو کہ انتقال ہوتا رہتا ہے، بس انتقال کے بعد قرآن خوانی کا تو بڑا اہتمام ہوگا، 30 یا 40 کا تو بڑا اہتمام ہوگا، میرا تقسیم کرنے کا کہیں سننے میں نہیں آتا، خاص طور سے عورتوں کو تو میراث بالکل دیتے ہی نہیں، یعنی ماں کو نہیں حصہ دیں گے، اسے کیا ضرورت ہے، بیوی کو حصہ نہیں دیں گے، اسے کیا ضرورت ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے، انہیں کیا ضرورت ہے، شادی تو کر دی تھی، بہنوں کیا دیں گے، بہن بھائی چاہیے یا بہن حصہ چاہیے، اس سے کیا بات کریں گے، بھائی چاہیے حصہ چاہیے، بھائی ہمیں تو بھائی چاہیے، اس طرح سے عورتوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اس طرح سے یہ کھانا سب حرام ہے، بعض علاقوں میں تو بیٹی کی اور بہن کی شادی نہیں کرتے کہ داماد اور بہنوئی پھر میراث مانگیں گے تو ہم کہاں سے دیں گے، شادی نہیں کرتے، اس کی ایسی بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہے بیچاری، اتنا ظلم ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرت کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب ایسے معاملات ہمارے خراب، معاملات کے معنی ہے تجارت کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کرنا، یہ بنیادی طور پر تین معاملات ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں، تو مظاہرہ زراعت کے اندر بہت ساری صورتیں ناجائز ہیں، تجارت کی بہت ساری صورتیں ناجائز ہیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، ملازمت میں بات صورتیں ناجائز ہیں، تو ایک طرف تو ظاہری طور پر دیندار ہیں، حاجی نمازی ہیں، لیکن دکان پہ جب بیٹھتے ہیں تو بس سارا دن بھول جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو اس طرح سے یہ معاشرت خراب اور معاملات ہمارے ناجائز اور خلاف شرع، اور پانچواں شعبہ اسلام کا اخلاق، اخلاق نام کی ہمارے میں کوئی چیز ہی نہیں، بد اخلاقی سے ہم بھرے ہوئے ہیں، بد اخلاقی جہاں تک اپنا فائدہ ہے وہاں تک تو ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اور جب ہماری مرضی خلاف ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کتنے اخلاق میں، اخلاق کیسے ہیں کیسے نہیں، نہ صبر ہے نہ تحمل ہے، پھر غیبت زبان پر ہے، تان و تشنی کے عادی ہیں، لان تان کرنے کے عادی ہیں، جھوٹی گواہی دینے میں دریغ نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی باوجود نماز پڑھنے کے، ذکر کرنے کے، تسبیح پڑھنے کے، روزے رکھنے کے، ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے. کیونکہ حالات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ دین کے پانچوں شعبوں کے اندر ہم درست ہوں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہوں، ہماری عبادات بھی درست ہوں، ہماری معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو، معاملات بھی شریعت کے مطابق جائز ہوں، اور ہم بااخلاق بھی ہوں. تو مجموعی طور پر اس وقت تم دنیا کے سارے مسلمانوں کا حال بہت ہی خراب اور ابتر ہے. تو جتنی دینی کوششیں ہو رہی ہیں، مساجد میں بھی ہو رہی ہیں، مدارس میں بھی ہو رہی ہیں، تبلیغ جماعت کے ذریعے بھی ہو رہی ہیں، وہ ساری کوششیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فائدہ سامنے نہیں آ رہا. تبلیغ جماعت کے ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بانی ہیں اس تبلیغ جماعت کے، ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب امت میں کم سے کم 50% لوگ نمازی بن جائیں گے تو کایا پلٹ جائے گی، تو کایا پلٹ جائے گی. ابھی تو مسلمان پستی میں ہیں، ذلت میں ہیں، تباہی میں ہیں، بربادی میں، پھر عزت آ جائے گی، آفیت آ جائے گی، راحت آ جائے گی، سربلندی آ جائے گی، کافر سرنگو ہو جائیں گے، مسلمان غالب آ جائیں گے. ابھی تو 10% بھی نمازی نہیں ہے. اسی جماعت والے زور دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، تکبیر اولی سے نماز پڑھو، کوشش کرتے ہیں، وہ بنیادی باتوں پر کوشش کرتے ہیں کہ بھئی بنیادی باتیں کم سے کم صحیح ہو جائیں، نماز صحیح ہو جائے، کلمہ صحیح ہو جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے. لہذا اب ہم سب کو اپنے ہی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، تاکہ ان سے ہم، اگر فرض و واجب کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کر لیں. مثلا کوئی 5 نمازوں میں سے 2 نمازیں قضا کر رہا ہے، 3 نمازیں ادا پڑھ رہا ہے. جیسے کہ اکثر لوگوں کی، مرد ہوں یا عورت، فجر کی نماز قضا ہو جاتی، قضا نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو راتیں بڑی آ رہی ہیں، اب تو فجر میں اٹھنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، زیادہ مشکل تو گرمیوں میں بھی نہیں ہے، بس یہ فکر ہو. لیکن اب تو راتیں بھی اتنی لمبی ہیں کہ آدمی سو جائے تو آرام سے اٹھ سکتا ہے. فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو فجر کی قضا نماز سے کے گناہ سے بچیں، اس لیے کہ اس کا بڑا عذاب ہے، اس کا بڑا وبال ہے. قضا نماز کا، نماز قضا کرنے کا بڑا عذاب اور وبال ہے. بعضوں کی عشاء کی نماز میں قضا ہو جاتی، اور جماعت تو بہت سے لوگوں کی نکل جاتی. جماعت دکاندار ہے تو دکان کی وجہ سے اس کی جماعت نکل رہی ہے، ملازم ہے تو ملازمت کی وجہ سے اس کی نماز نکل رہی، زمیندار ہے تو زمین پر کام کرنے کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. تو اس طرح جانے کتنے مسلمان مردوں اور عورتوں کی نمازیں نکل رہی. کہیں شادی بیاہ میں چلے جاؤ تو عورتوں کی نمازیں قضا، مردوں کی نمازیں قضا، عشاء کی نماز غائب، اور پھر وہاں سے واپسی عموماً اتنی دیر میں ہوتی ہے کہ فجر بھی غائب. کسی کی نماز قضا ہو رہی تو نماز کی قضا سے بچے، کسی کی جماعت فوت ہو رہی تو جماعت ترک کرنے سے بچے. مردوں کو چاہیے کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ پانچوں نمازیں ادا پڑھنے کی کوشش کریں، جس کی جہاں غلطی ہو رہی ہے اس سے بچیں، روزے قضا ہیں تو اپنے قضا روزے رکھیں، زکوٰۃ فرض ہے اور نہیں دیے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اکثر خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے اور زیور اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ادا کرنے والی خواتین بہت کم ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پھر اپنے زیور رکھیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے، زیور رکھنا کوئی فرض نہیں ہے۔ شادی بیاہ نقلی زیور سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، شادی بیاہ میں نقلی زیور سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، کوئی اصلی سونا چاندی رکھنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن رکھیں گے اور وہ بقدر نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دینی فرض ہوگی، چاہے استعمال میں آئے یا نہ آئے۔ بعض عورتوں سالہ سال گزر جاتے ہیں، زکوٰۃ ہی نہیں دیتی، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا بہت بڑا عذاب ہے، بڑا وبال ہے۔ ایسی بات خواتین و حضرات پہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ حج کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، طرح طرح کے بہانے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، کوئی کہتا ہمارے بچے چھوٹے ہیں، کوئی کہتا ہمارا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہماری بیٹیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جب شادی ہو جائے جب جائیں گے، کوئی کہتا ابھی کچھ کھا کما لیں، کھا کما کے جائیں گے، کوئی کچھ یاد ہے، کچھ حج فرض ہو گیا تو پھر کرنا ضروری ہے، ان بہانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جس سے فرض و واجب میں کوتاہی ہو رہی ہے وہ فرض و واجب میں اپنی کوتاہی دور کرے۔ خواتین اگر شریف پردہ نہیں کر رہی تو فرض شریف پردہ کریں، یہ تو فرض ہے، جس قدر شریعت نے اس میں گنجائش دی ہے وہ اس پہ عمل کر لیں، لیکن جہاں کوئی گنجائش نہیں ہے تو چاہے وہ خالہ ذات بھائی ہوں، چاہے وہ مامو ذات بھائی ہوں، چاہے وہ پھوپھی ذات بھائی ہوں، چاہے وہ چچا ذات بھائی ہوں، چاہے وہ تایا ذات بھائی ہوں، اور چاہے قریب کے رشتے دار ہوں، چاہے دور کے رشتے دار ہوں، بھائی پردہ تو پردہ ہے، وہ تو فرض۔ وہ ناراض ہوں تو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ناراض ہوں، ان کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا جائز نہیں ہے، رشتے داروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا جائز نہیں ہے۔ رشتے داروں ناراض ہوتے ہیں تو بلا سے ناراض ہو، ان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کریں، ان کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی زیادہ سنگین ہے۔ شریف پردہ کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے اور کو شریف پردہ کرنے میں اس کی مدد کرے۔ اور جو راج الوط بڑے بڑے گناہ ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی طرف دیکھیں ہم میں سے کون کون کس کس گناہ میں مبتلا ہے، اور ان سے توبہ استغفار کریں، جتنے دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے بھی سارے مسلمانوں کی گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، ایماندار مردوں، ایماندار عورتوں کی مغفرت فرما، یہ 25 مرتبہ روزانہ کہتا ہے، ایک روایت میں 27 مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو اور دعا مغفرت کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ حضور کی امت کے مسلمان مردوں اور عورتوں خیر خواہی میں دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی استغفار کریں، توبہ کریں۔ توبہ استغفار کے بڑے فضائل ہیں بھائی۔ پہلی فضیلت تو یہی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کا، تائب من ذنبی کم اللہ ذنب لہ، اتائب من ذنبی کم اللہ ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان اللہ پاک نے توبہ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن گناہ کے مٹنے کے لیے توبہ کی حقیقت سمجھنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس خالی توبہ 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 کہنے سے کام چل جائے گا. ایک آدمی سے پوچھا بھائی تم توبہ کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ. کیا بیوقوف، اس کلام تھوڑی ہے توبہ، یہ توبہ کا لفظ بول رہا ہے تو توبہ تھوڑی کر رہا ہے. اسے توبہ کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے. جب حقیقت سمجھیں گے، اس کے مطابق کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالی وہ توبہ ہمارے لیے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنے گی. اور وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم توڑا ہے، کوئی گناہ کیا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جیسے جھوٹی قسم کھا لی، شراب پی لی، بدکاری کر لی، نماز نہیں پڑھی، تو تین کام ضروری ہیں. ایک تو اس گناہ پر آدمی اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، میں نے جو کچھ کیا بہت برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، نادم ہو. دوسرے فی الحال اس کو چھوڑ بھی دے، اس گناہ کو فی الحال ترک کرے. جسے توبہ کر رہا اس وقت تو ترک کرنا ضروری ہے، کیوں گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں ہو سکتی. جو گناہ کر بھی رہا ہے استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے، تو یاد رکھو اس سے توبہ نہیں ہو سکتی. گناہ کو فی الحال چھوڑ دے. اور تیسرا کام یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے. جسے توبہ کر رہا ہے کہ اس کو ارادہ کرے دل میں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اب میری توبہ آئندہ میں نہیں کروں گا، چاہے اس کو خطرہ ہو کہ دوبارہ ہو جائے گا مجھ سے یہ گناہ، اس کی پرواہ نہیں کرے. اس خطرے سے توبہ میں کوئی خلل نہیں آتا. لیکن جس وقت توبہ کر رہا اس وقت گناہ پر شرمندہ ہو، گناہ کو چھوڑ بھی دے اور نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو پھر بلا شبہ ایسے ہوگا کہ وہ ایسا ہو جائے جیسے گناہ نہیں کیا اس نے. اور توبہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جھوٹی قسم کھانا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا تو گناہ کبیرہ ہے، بدکاری کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، نماز نہ پڑھنا اور بلا عذر معتبر قضا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. تو توبہ سے یہ حرام گناہ بھی، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور جہاں گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے، گناہ صغیرہ بدرجہ اولا معاف ہو جائیں گے. صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سچی توبہ سے. یہ تین باتوں کو اگر کوئی اختیار کر لے تو اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح، سچی توبہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا حکم دیا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرو، جھوٹ موٹ توبہ نہیں کرو. جھوٹ موٹ کی توبہ پر تو شیطان کو بھی ہنسی آتی ہے، وہ کہتا ہے اور کر لے، اس سے کیا ہوتا ہے. جھوٹی توبہ وہی ہے، جھوٹ موٹ توبہ وہی ہے کہ نہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، نہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، فی الحال بھی نہیں چھوڑتا، آئندہ بھی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو پھر خالی توبہ توبہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر استغفار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کسی بندے کے حق تلفی کی ہے تو اس میں توبہ کے مکمل ہونے کے لیے چوتھی بات بھی ضروری ہے. بندے حق تلفی ہے، کسی بندے کو گالی بک دی، یا کسی کی غیبت کر دی، کسی کو تانا دے دیا، کسی کو چانٹا مار دیا، کسی کو گالی بک دی، کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا، کسی کے پیسے کھا لیے، کسی کی زمین دبا لی، کسی سے قرضہ لے کے کھا کے بیٹھ گیا. یہ سب بندوں کے حق میں گناہ ہیں, بندوں کی حق تلفیاں, جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی ہے, بندے کی بھی حق تلفی ہے. اگر ایسا کیا ہے تو اس میں اس وقت تک تو وہ مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا یا اس سے معافی نہیں مانگے گا, یعنی بندے سے. جب تک جس بندے کی حق تلفی کی ہے, جس کے ساتھ زیادتی کی ہے, جب تک اس سے نہیں معافی مانگے گا اور وہ معاف نہیں کرے گا یا یہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. یہاں پر توبہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگے یا اس کا حق ادا کرے, یہ ضروری ہے. ایک چھوٹا قصہ یاد آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. زندگی میں تو چوری کرتا رہا, وہ ڈاکے ڈالتا رہا, آخر میں اللہ نے اس کا توبہ کی توفیق دی. وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میں چور ہوں, میری زندگی چوری میں اور ڈاکہ زنی میں گزری ہے, اب مجھے آخرت کا خوف ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہے, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ مجھے توبہ کرا دیں. آپ نے فرمایا بھی تیری توبہ کیسے مکمل ہوگی, تیری توبہ تو اس وقت مکمل ہوگی کہ جس جس کی تو نے آج تک چوری کی ہے اس کا چرایا مال واپس کر کے آ یا معافی مانگ کر کے آ. جب تک یہ نہیں کرے گا تیری توبہ مکمل نہیں ہوگی. تو میں جب تیری توبہ میں جب کراؤں گا جب تو یہ کام کر لے گا. اب جو ارادہ کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے, مجھے منظور ہے. اور اب جناب اس نے یاد کرنا شروع کیا کہ میں نے سب سے پہلے چوری کس کی یہاں کی تھی, ایک چوری اس نے یاد کرنی شروع کی, اور یاد کر کے وہ جناب گیا جس جس کے چوری کی تھی, ڈاکہ ڈالا تھا, ان سے معافی مانگنے کے لیے گیا. اور مشہور و معروف چور تھا, ڈکیت مشہور تھا, وہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں اس سے کہ چپ ہو جا ورنہ وہ فلاں آ رہا ہے, ایسا مشہور آدمی تھا. اللہ بچا, جیسے آج کل بھی بعض مشہور ہیں نہیں, اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں فلاں ڈکیت مشہور ہے, پکڑا گیا, مارا گیا, یہ ہوا وہ ہوا. اب جب گیا جا کے دستک دی تو پوچھا کون, اس نے اپنا نام بتایا, گھر والے ڈر کے بھاگ گئے, باپ رے باپ, دروازہ کون کھولے, پیچھے والے دروازے سے بھاگ گئے, یہ اندر آ گیا تو ہمیں جان سے مارتے, یہ آواز دے رہا ہے وہ دروازہ نہیں کھولے. کہتے بھائی میں نام تو میرا وہی ہے لیکن ہم میں وہ نہیں, ہم میں تمہارا غلام بن کر کے آیا ہوں, تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو آواز میں تو فرق ہوتا ہے نا, جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی آواز میں فرق ہے, اب ڈاکہ ڈالنے والی آواز نہیں ہے, مار دھاڑ والی آواز نہیں ہے, اب تو عاجزی والی آواز ہے. ڈرتے ڈرتے کھولا کھولا تو دیکھو واقعی وہ ڈاکو سامنے کھڑا ہے. دروازہ کھلتے اس نے سلام کیا اور کہا بھائی میں اب تمہارا غلام بن کر کے آیا ہوں, میں نے تم کو بہت ستایا, بہت تکلیف دی, بہت میں نے تم کو پریشان کیا, اب میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, اور اس طریقے سے میں نے تمہارے یہاں چوری کی تھی, اب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو یا پھر مجھ سے بدلہ لے لو, میں کھما کر تمہارا حق ادا کر دوں. تو بھائی جب کوئی معافی مانگنے پہ آ جاتا ہے تو بندے بھی معاف کر دیتے, بڑے سے بڑے مجرم کو, یہ بندوں کو بندہ جب وہ عاجزی کرتا ہے تو بندوں کو رحم آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان و رحیم, وہ تو بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں, بڑے رحم کرنے والے, غفور الرحیم کہلاتے ہیں. تو اکثر نے معاف کر دیا, کسی کسی نے کچھ تھوڑا بہت اس سے واپس لیا. ایک بنیا کیا بھی اس نے چوری کی. اب بنیا ہوتا ہے بڑا کنجوس. جب یہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ لالا جی اس طریقے سے میں نے آپ کے یہاں چوری کی تھی, اب یا تو تم بدلہ لے لو یا معاف کر دو. معافی کیا کرتے نا, مطلب مفت کا مال تھا کیا؟ میں معاف نہیں کروں گا, مجھے تو پیسہ چاہیے. پیسے تو خیر میرے پاس فی الحال اب ہے نہیں, آپ تم کہو میں محنت کرتا ہوں. اس نے ایسی شرط لگائی کہ جو ظاہری طور پر بالکل ہی ناقابل عمل تھی. لالہ جی نے کہا, بنیا نے کہا کہ میرا ایک پلاٹ ہے دریائے کنارے, سونے کی ٹکیا ہے وہ, لیکن میرے لیے فی الحال مٹی, اس لیے کہ وہاں پر ریت کا ایک تودا ہے, ٹیلا ہے وہ ریت کا, نہ میں اس کو ہٹوا سکتا ہوں نہ زمین سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. بس اب میں اس شرط کو تجھے معاف کر سکتا ہوں کہ تو جا اور وہاں پر پھاوڑا بیلچہ لے جا اور رات دن کیا کہتے ہیں اس کی مٹی دریا میں پھینک اور میرا پلاٹ کر دے, یعنی وہ ٹیلا ریت کا ہٹا دے. اب ٹریکٹر کا زمانہ تھا نہیں کہ وہ ٹریکٹر چلا دو ذرا سی دیر میں ریت کا تودا جو ہے زمین کے برابر ہو جائے. تو ظاہری طور پر تو یہ ناممکن تھا کہ ایک اکیلی ذات اتنے بڑے ریت کے پہاڑ کو ڈھو دے اور وہاں سے اس کی مٹی کو دریا میں پھینک کر کے اس کا پلاٹ بنا کر اس کے حوالے کر دے. لیکن جو اللہ کے لیے تہیا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. وہ تہیا کر چکا تھا کہ مجھے تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور اپنی توبہ مکمل کرنی ہے, اس کے لیے اب جو بھی کچھ ہوگا سب مجھے گوارا ہے. تو لالا جی نے ایسی شرط لگائی جو ظاہراً ناقابل عمل تھی, اس چور نے قبول کر لی, مجھے منظور ہے. اور کہا کہ مجھے آپ کو پھاوڑا دے دیں, کدال دے دیں, تگاری دے دیں, میں سویرے سے کام پہ لگ جاؤں گا. شام کو لالا جی نے جا کر کے پلاٹ دکھا دیا, پلاٹ گیا تھا, پہاڑ تھا وہ, دوسری طرف دریا بہ رہا تھا. اس نے بھی دیکھا مگر اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرنے والے. اور جناب لالا جی گیا اپنے گھر, گئے وہ اپنے ٹھکانے پہ گیا اور اس نے رات کو سجدے میں سر رکھ دیا. بس یہ ہے دیکھو, یہ ہے جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا کام, ناممکن کو ممکن کرنے والا اور اللہ کی مدد کو کھینچنے والا. اس چور نے رات کو مسلح پر اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی, یعنی سجدے میں گر گیا. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا, یا اللہ یہ ظاہراً تو میرے لیے ناممکن ہے لیکن آپ کے لیے تو ہر ناممکن ممکن ہے, آپ میری مدد فرما دیجئے, اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے, مجھے تو آپ کی رضا چاہیے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, آپ میری مدد فرما دیجئے. میں کمزور ہوں, آپ طاقتور ہیں, میں توبہ کرنے والا ہوں, آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں, آپ کے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے, آپ میری مدد فرما دیجئے. بس وہ سجدے میں رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا, ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا. وہ ایسے رونے والے کی تو آہ فوراً قبول فرما لیتے, تو اس کی آہیں عرش تک پہنچ گئی, اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. اللہ پاک نے 500 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے ایک طوفان بھیج دیا جس کا رخ اس پہاڑ کی طرف ہو گیا. اس تیز طوفانی ہوا نے اس کی ریت کو اڑانا شروع کیا اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے پہاڑ ہٹ گیا, زمین نکل آئی. اب یہ سویرے اٹھا اور جناب پھاوڑا بیل لے کر کے جو اس نے جگہ بتائی تھی وہاں گیا تو وہاں نام و نشانی نہیں, تو دے گا ٹیلے کا نام و نشانی نہیں. ابھی حیران کی کیا ہو,
یہاں تو پہاڑ تھا وہ کہاں گیا؟ تو یہ سوچا میں بھول گیا، پھر واپس گھر گیا. لالا جی سے کہا کہ لالا جی وہ تمہارا پلاٹ کدھر ہے، جگہ کون سی؟ انہوں نے رات کو تو بتایا تھا، میں نے کہا بتایا تھا مگر وہاں تو کچھ نہیں، پہاڑ وہاڑ کچھ بھی نہیں ہے. کہا تو راستہ بھول گیا، چل دوبارہ میں بتاتا ہوں. اب لالا جی آیا تو لالا جی کو تو پہلے سے پتا تھا، آیا تو وہ بھی ہکا پکا رہ گیا کہ یہاں تو پہاڑ تھا واقعی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے بھی شبہ ہوا کہ بھائی ہو سکتا ہے میں بھی راستہ بھول گیا ہوں. اس نے نقشہ نکالا اپنا فائل میں سے، پھر دیکھا چیک کیا تو وہی تھا. کہا کہ بھائی ادھر تیرے رب نے تیری مدد کر دی. رات کو بہت زبردست طوفان آیا تھا، اس طوفان نے اس کا کام تمام کیا اور تو نے شرط پوری کر دی. اب میں نے بھی معاف کیا جو تو نے میرے سے لیا تھا. اب انہیں شکرانے کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ آپ نے میری مدد فرما دی. سب سے معافی تلافی کر کے ابھی ان بزرگ کے پاس گیا. دیکھو یہ اور کہا حضرت جو کچھ آپ نے فرمایا تھا میں نے اس پہ عمل کر لیا، ایک ایک سے جا کر ملا، ہر ایک سے میں نے معافی مانگی، اکثر نے مجھے معاف کر دیا اور لالا جی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور میرے ساتھ اللہ کی یہ مدد ہو گئی. کیا بستے تھے تو وہ قبول ہو گئی. یہ ہے توبہ کی تو اللہ پاک نے دیکھو کیسی آسانیاں اور عافیت عطا فرما دی، عزت بھی عطا فرما دی اور اللہ کے نیک بندوں میں داخل کر دیا اس کو. پہلے بدنام مشہور تھا، اب نیک نام ہو کر مشہور ہو گیا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کی صف میں شروع میں، وہ بھی ان کا کام بھی اسی قسم کا تھا. پھر توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کو فضیل ابن عیاض بنا دیا، اولیاء اللہ میں ان کا نام ستارے کی طرح چمکتا ہے. عزم مسمم ضروری ہے، سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگے آدمی. تو اللہ تعالی کی حق تلفی کے لیے تین باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جب سچی توبہ ہوگی. کسی بندے کی حق تلفی کی تو تین کے ساتھ ساتھ چوتھی بات بھی ضروری ہے کہ اس بندے کا بھی حق ادا کرے، اس سے معافی مانگے. تو پھر حدیث میں آتا ہے اتائی من ذنبی کم اللہ ذنبلو، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے توبہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات کو، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آئے اور ان کلامات کے ساتھ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یہ استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اور چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہو اور چاہے وہ مقام عالی کے ریت کے ذرات کے برابر ہو اور چاہے دنیا کے رات اور دن کے برابر ہو. یعنی جب سے دنیا چلی ہے، جب سے دنیا ختم ہوگی، رات دن آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اس میں کتنے انگنت بے شمار دن رات ہیں. ہم عرب کے اندر مقام عالج میں ریت بہت زیادہ تھی، ریت کے ذرات تھوڑی بھی ہو تو کتنے بے شمار ہوتے ہیں. ایسی آسمان کے تارے کتنے بے شمار ہیں، سمندر کے جھاگ کو کون گن سکتا، سمندر کا جھاگ ہزاروں جھاگ ایک موج میں بنتے ہیں ختم ہوتے ہیں، بنتے ہیں ختم ہوتے ہیں. اتنے بھی کسی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ استغفار کے کلمے سے معاف فرما دے گا. اتنی بڑی بات ہے، جب گناہ معاف ہوں گے تو گناہوں کا وبال بھی تو دور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی تو ختم ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. غفور کا مطلب تو یہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور رحیم کا مطلب یہ ہے گناہوں کی وجہ سے جو خرابی آ گئی تھی دل کے اندر باطن کے اندر، اور جو وبال آ گیا تھا، جو پریشانی آ گئی تھی، اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں. اس لیے بھائی اب ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، پہلا کام ہے یہ، بس اپنا جائزہ لے کر ہم خود اپنے اپنے گناہوں کو ٹٹولیں، ہم خود اپنے بارے میں سوچیں ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں، کون کون سے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو جو گناہ ہو رہے ہیں بس سچی توبہ کریں، اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے اہل پاکستان کے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، امت مسلمہ کے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگے، سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، اور دشمن جو ہم پر مسلط ہے اس کے نرغے سے نکلنے کی دعا کریں، پاکستان کی سالمیت کی دعا کریں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. کسی کے بھائی شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کی، دنیا کے تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارے یا اللہ عقائد بھی درست فرما، ہماری عبادات بھی درست فرما، ہماری معاشرت اور معاملات بھی صحیح فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق بھی درست فرما، اپنی رضا جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی و دوزا سے پناہ عطا فرما، خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں یا معذور ہیں، سب کی بیماریوں معذوریوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروقت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ عطا فرما، یا اللہ عطا فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.